بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. اوپر یہ بات آئی تھی کہ سفید کپڑے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفید کپڑے استعمال کیا کرو، پہنا کرو. یہاں اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سفید کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں. اس حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، اور میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، اور اس سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کوئی اور دوسرا جوڑا نہیں دیکھا، بلکہ اس سے زیادہ حسین میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا. یہ ترجمہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اب یہاں سرخ جوڑے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں اس کی ممانعت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سرخ کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ خاص عورتوں کا رنگ ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا تذکرہ ہے. بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خالص سرخ جوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا کپڑا تھا کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں، ایسا کپڑا تھا کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں، اس لیے اس کو حلت الحمراء کہا گیا، سرخ جوڑا کہا گیا. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اسے خالص سرخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا ہوگا، اس لیے خود آپ نے اس سے منع فرمایا. اس سے البتہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کا رنگ بھی اگر کوئی استعمال کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب ہوتے تو کچھ دراز قد نظر آتے تھے، لیکن عام طریقے پر کوئی دیکھتا تو میانہ قد ہی نظر آتے تھے. یعنی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن کی جتنی شکلیں ممکن ہیں اللہ نے وہ تمام شکلیں آپ کو عطا فرمائی تھی. کوئی زیادہ لمبا ہو تو یہ بھی ایک ہلکا سا عیب ہوتا ہے، اور کم قد کا ہو تو یہ تو عیب ہے ہی ظاہری طور پر. میانہ قد ہونا یہ حسن کی بات ہے، درمیانی قد، اور اس میں بھی تھوڑا سا نکلتا ہوا ہو تو یہ اور زیادہ حسن کی بات ہے. اللہ نے آپ کو یہ حسن بھی عطا فرمایا تھا، باقی جو آپ کے چہرے کا حسن تھا اس کا تو بیان کرنا مشکل ہے. صحابہ خود ہی فرماتے ہیں کہ چودھویں کے چاند کو کبھی ہم دیکھتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے، تو خدا کی قسم جو حسن اور جو چمک آپ کے چہرے انور پر ہوتی تھی، چودھویں رات کا چاند بھی اس کے آگے مان تھا. اور اسی لیے قطعت و قمرین کہا گیا ہے، چاند جو ہوتا ہے اس میں بیچ میں دھبا ہوتا ہے، چاند کا وہ حصہ جو چمکدار ہو، بے داغ ہو، وہ اس سے تشبیہ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قمر نہیں کہا گیا، قطعت و قمر کہا گیا، یعنی چاند نہیں کہا گیا، چاند کا ٹکڑا کہا گیا. وجہ اس کی یہی کہ چاند میں تو داغ ہوتا ہے, دھبا ہوتا ہے, آدمی پورا چاند نکلا ہوا دیکھے تو جگہ جگہ تھوڑے سے دھبے سے نظر آتے ہیں. اور دھبے کیا ہیں؟ چاند بھی ایک وہ ہے, جیسے زمین ہے ویسے چاند بھی ہے, اس میں پہاڑ بھی ہیں, اس میں بیچ بیچ میں درے بھی ہیں, تو وہ دور سے کچھ ایسی علامتیں سی نظر آتی ہیں, یکساں چمک نہیں ہوتی اس میں. البتہ بعض حصے بہت چمکدار ہوتے ہیں, اسی چمکدار حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے. تو آپ کا یہ حسن اور اس کے بعد سرخ جوڑا ایسا کہ دھاریاں سرخ اس میں, تو اتنا حسن کھلتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ تو جو پہن لیتے, حسن ایسی چیز ہے کہ آدمی معمولی لباس بھی پہن لے تو وہ حسن تو اپنی جگہ, اس کو کون چھپا سکتا ہے, اور اگر کوئی اچھا لباس بھی اس کے ساتھ پہن لے تو کیا کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن دیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام تو مثال ہیں, اللہ نے ان کو جو حسن دیا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا وہ اور آگے بڑھا دیا. اور سارے انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات تھے وہ سارے اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچہ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. تو یہ جوڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ساتھ کھل رہا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید کے علاوہ بھی اور رنگ کو استعمال کرے تو حرج نہیں. وعن رفاعہ التمیمی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران. اب یہاں پر سبز جوڑوں کا ذکر ہے, اوپر سرخ جوڑے کا ذکر تھا اور یہاں پر سبز جوڑے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سبز کپڑے آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک پسندیدہ رنگ ہے, اور مردوں کے لیے ہلکا سبز ہو تو ٹھیک ہے, زیادہ گہرا ہو تو پھر وہ عورتوں سے قریب ہوتا ہے. اور ایسے لباس سے منع کیا گیا ہے جس میں عورتوں سے مشابہت ہو, کسی بھی حیثیت سے مشابہت ہو. سرخ رنگ سے بھی اس لیے منع کیا گیا کہ خالص سرخ رنگ جو ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے, ایسی بہت گہرے جو رنگ ہوتے ہیں وہ بھی عام طور سے عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہلکے رنگ ہوں, کوئی بھی رنگ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں, آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے. سفید رنگ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا رنگ بھی پسند تھا اور آپ اس کو استعمال بھی فرماتے تھے. اور یہ دو جوڑوں کا ذکر آتا ہے, عام طور پر دنیا کی قوموں میں اسی کا رواج ہے, ایک ازار اور ایک ریدا, یعنی ایک نیچے کا کپڑا ایک اوپر کا کپڑا. اب اس کی شکلیں الگ الگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لنگی کا رواج تھا, پائجامے کا رواج نہیں تھا, لنگی پہنی جاتی تھی اور اوپر سے ایک چادر ڈال لی جاتی تھی, زیادہ تر یہی رواج تھا. باقاعدہ کرتا سینہ اور اہتمام بھی ذرا مشکل تھا, لیکن کرتے کا ذکر جا بجا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے. پائجامے کا ذکر صرف ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے دیکھا پائجامہ, اور دیکھا تو بہت پسند فرمایا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خریدا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز, اس لیے کہ وہ ساتر ہے. پائجامہ ڈھیلا ڈھالا ہو, اچھا ہو, تو وہ ساتر ہوتا ہے. لنگی سے زیادہ بعض مرتبہ ساتر ہوتا ہے, اس اعتبار سے اچھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لنگی استعمال فرمائی ہے, تو اگر کوئی سنت سمجھ کے پہنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور وہ لنگی بھی اس زمانے میں جو استعمال ہوتی تھی, سینے کا رواج نہیں تھا, کھلی ہوئی لنگی ہوتی تھی, اور طریقہ ہوتا تھا باندھنے کا ایسا کہ وہ باقاعدہ زیادہ سے زیادہ سطر ہو جائے اس سے, تو اگر کوئی اس طرح استعمال کرے کوئی حرج نہیں. لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ بے خیالی نہ ہو, بے ستری نہ ہو, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ نامناسب. سطر اصل مقصود ہے, وہ ہونا چاہیے. تو ایک نیچے کا کپڑا اور ایک اوپر کا کپڑا. یہ مختلف قوموں میں سے کا رواج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے اس کو, حلہ اسی کو کہتے ہیں جوڑا. صوبان اخضران یہاں کہا گیا دو کپڑے, دو کپڑوں سے وہی مراد, ایک کپڑا نیچے کا اور ایک کپڑا اوپر کا. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ سوداء. یہ تیسرا کپڑا ہے جس کا استعمال عربوں میں تو بہت تھا اور بھی بہت سی قوموں میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے, اور یہ ہے عمامہ, پگڑی باندھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکثر معمول تھا, اور خاص طور سے اہم مواقع پر آپ ضرور عمامہ استعمال فرماتے تھے, پگڑی باندھتے تھے. اور پگڑی کا جو رنگ ہوتا تھا وہ مختلف روایتوں میں, کہیں سیاہ کا ذکر ہے, کہیں سفید کا ذکر ہے, کہیں سبز کا بھی ذکر ہے. تو اس میں بھی کوئی مخصوص معمول نہیں تھا, مختلف رنگ ہو سکتے ہیں اس کے. آدمی پگڑی باندھے اور اس میں مختلف اگر رنگ استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا, سیاہ پگڑی تھی. سیاہ پگڑی آپ پر کیسی حسین لگتی ہوگی, چودھویں رات کا چاند اور بھی چاند کا ٹکڑا اور پر سیاہ عمامہ جب آپ باندھتے ہوں گے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا, آنکھیں اپنی کوئی دیکھے تو آنکھیں بھی شاید نہ ٹھہرے. تو یہ پگڑی باندھنا بھی بہتر ہے, یہ ان سنتوں میں سے ہے جو تقریباً متروک سی ہو گئی ہے, اور اب اس دور میں بہت کم اس کا رواج ہے. بعض ملکوں میں افغانستان والے ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتے ہیں پگڑیوں کا رواج ہے ان کے, اور بہت سے علماء ہیں جس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس کا رواج نہیں ہے. اور اس کے اسباب میں شاید کچھ یہ بھی ہے کہ رواج نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر تنہا اس کا استعمال کرے تو اس میں ایک نیا پن ہوتا ہے, لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, اچھا ماشاء اللہ وہ پگڑی والے مولوی صاحب جا رہے ہیں. اور ایک روایت ایسی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کوئی الگ سے کوئی نئی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, جو رواج ہو رواج درست ہو, رواج نادرست نہ ہو, ناجائز شکل استعمال نہ کی جائے. لیکن جس علاقے میں جو لباس چل رہا ہو اس سے ہٹ کر کوئی لباس آدمی پہنے گا تو گویا کہ وہ اپنا امتیاز ظاہر کرے گا. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو لباس پہنے ہیں وہاں کا جو رواج ہے وہ لباس پہنے, وہ زیادہ بہتر ہے, نئی چیز نہ استعمال کرے. پھر بھی اگر کوئی سنت سمجھ کر استعمال کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے یہ. البتہ کوئی نہیں بھی کرتا یہ سوچ کر کہ پھر انگلیاں اٹھیں گی اشارے کیے جائیں گے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس طرح حکم نہیں دیا. ایک ہے داڑھی کی سنت اور ایک الگ چیز ہے. داڑھی کی سنت محض سنت مستحبہ نہیں ہے, وہ سنت واجبہ ہے, اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس کا ترک جائز نہیں. یہ سوچے آدمی کہ داڑھی کا رواج نہیں تو ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, لوگ کیا کہیں گے, نہیں اس کی اجازت نہیں, اس لیے کہ یہ سنت واجبہ ہے. اس میں کوئی رکھے یا نہ رکھے ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ داڑھی کا اہتمام کرے. اور جو عمامہ ہے یہ داڑھی سے ذرا مختلف, اس کا حکم نہیں دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, اور اہم مواقع پر خاص طور سے آپ اس کا استعمال کرتے تھے. تو اس لیے کبھی تو ضرور استعمال کرنا چاہیے سنت سمجھ کر, اہم مواقع پر اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. عام مواقع پر اگر کوئی نہیں استعمال کرتا, سفروں میں, ٹرین میں, بسوں میں, تو کوئی بڑا حرج نہیں, لیکن کوئی استعمال اگر کرتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز خیر کا ذریعہ بنتی ہے, ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے, اور اچھا اس کے ساتھ اچھے اخلاق بھی اختیار کیے جائیں تو یہ اور بہتر شکل ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق بھی اختیار کیے جائیں تو یہ اور زیادہ بہتر شکل ہے. اور اگر خدا نخواستہ ظاہری لباس تو سنت کے مطابق لیکن اندرون بالکل سنت کے خلاف, پگڑی باندھ کر آدمی بے ضرورت کسی پر غصہ اتار رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کی حق تلفی کر رہا ہے, تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے خطرناک بات ہے کیا ہے؟ لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کر رہا ہے اور طریقہ غیروں کا استعمال کر رہا ہے, تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح کی تہمت کا ذریعہ بنے گا. یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لباس تھا اور یہی آپ کا طریقہ رہا ہوگا. حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو بلندی ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو اس لیے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ آدمی جب لباس سنت کا استعمال کر رہا ہے تو سنت کے مطابق اس کے اخلاق بھی ہوں, اس کی عادتیں بھی ہوں, تاکہ وہ ایک اچھا مظہر ہو اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و انداز بھی ہے, تو ایک اچھا نمونہ تمام انسانیت کے سامنے جا سکتا ہے. تو بہرحال سنت سمجھ کر جو کیا جائے یہ بڑی بہت بڑی بات ہے, اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن مسئلہ سارا نیت کا ہے. اگر سنت سمجھ کے آدمی ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات, اور اگر اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کر رہا ہے, پگڑی باندھیں گے ذرا بڑا مولوی سمجھا جاؤں گا, لوگ زیادہ عزت کریں گے, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے کہ یہ تو ایک مظاہرہ ہے, ریاکاری ہے, اور اللہ کو یہ پسند نہیں. سنت سمجھ کے کیا جائے تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. آپ صلى الله عليه وسلم ایک صبح تشریف لائے, گھر سے باہر تشریف لائے, تو آپ صلى الله عليه وسلم کے اوپر ایک چادر تھی اور چادر ایسی تھی کہ اس میں نقوش بنے ہوئے تھے. چادر تھی سیاہ بالوں کی اور اس پر نقوش بنے ہوئے تھے کجاوے کے, جو اونٹوں کے اوپر کجاوے رکھے جاتے ہیں, کجاوے کسے جاتے ہیں, اس پر آدمی بیٹھتا ہے, ہودج بھی کہتے ہیں اس کو, ہودج جس میں آدمی بیٹھتا ہے اور خواتین کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس میں. تو یہ عربوں میں تہذیب تھی اس کی, اونٹ کی تہذیب, اس کی ہر چیز اچھی سمجھی جاتی تھی. تو اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا کہ چادروں پر جو نقوش بنائے جاتے تھے وہ کجاووں کے نقوش بنائے جاتے تھے. ہمارے یہاں بھی نہ جانے کیسے کیسے کپڑے آتے ہیں, کہیں موٹر بنی ہے اور کسی میں موٹر سائیکل بنی ہے, کہیں جہاز بنا ہے, اور بھی طرح طرح کی چیزیں. تو وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ اونٹ کی ایک بڑی قیمت تھی اور ایک کلچر تھا وہ, اور اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا تھا اس کی بھی اہمیت اونٹ کی وجہ سے تھی, تو ایسے کپڑے بھی آتے تھے, ایسی چادریں, تو اس میں کجاوے بنے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر کا بھی استعمال فرمایا. اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی اگر اس طرح کے نقوش کی کوئی چادر وغیرہ استعمال کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ مرد عورت کا جو فرق ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے. اس میں خاص طور سے روکا گیا ہے چونکہ مردوں کو کہ وہ عورتوں کا لباس نہ پہنے, اور عورتوں کو روکا گیا کہ وہ مردوں کا لباس نہ پہنے. تو نقوش جو بنے ہوں, بعض وہ نقوش ہوتے ہیں جو خاص عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, اب وہ نقوش والی چادر آدمی خود مرد اوڑھ لے تو وہ نامناسب, اسی کا تشبہ ہے اس میں عورتوں سے. اور ایسے نقوش اگر ہوں جو کوئی حرج نہیں, مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ایسی چادر, تو اس میں کجاوے بنے ہوئے تھے, تو اس لیے ایسے لباس کی بھی اجازت ہے کوئی استعمال کرنا چاہے. باقی یہ جو کلچر ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اس زمانے میں چادریں اوڑھی جاتی تھیں اور لنگی باندھی جاتی تھی. زمانے میں ظاہر ہے کہ باقاعدہ سلا ہوا لباس اہمیت کے ساتھ پہنا جاتا ہے, اور رواج نہیں ہے یہ کہ کوئی چادر اور لنگی باندھ کے سفر کرے اور لوگوں سے ملے. بہت کم کہیں کہیں اس کا رواج نظر آتا ہے. بعض بعض علاقوں میں لنگیوں کے رواج ہیں, کیرلا میں لوگ لنگی پہنتے ہیں, اور ساؤتھ کے بہت سے علاقوں میں بھٹکل والے ماشاء اللہ لنگی پہنتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, جو جہاں کا رواج ہو وہ ٹھیک ہے, وہ آدمی اس کو اختیار کرتا ہے اور ہر جگہ جاتا ہے اسی لباس میں جاتا ہے. لیکن اس کا خیال ہے کہ اس میں تشبہ بالنساء نہ ہو, اور جو چیز استعمال کی جائے, جو کپڑا استعمال کیا جائے, چاہے وہ کرتا ہو یا وہ پائجامہ ہو یا وہ اوپر چادر آدمی اوڑھے, جاڑوں کے زمانے میں سردی کی وجہ سے آدمی چادریں اوڑھتا, تو اس میں اگر نقوش بنے ہوئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نقوش ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ عورتوں والے ہوں, ताकि उसमें मुशाबहत ना हो। عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من جر صوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء یہ لباس کے لیے جو آداب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیے ہیں کوئی ذکر پہلے آ چکا کہ لباس بہت ڈھیلا ڈھالا ہو تنگ نہ ہو ساتر ہو بہت زیادہ باریک نہ ہو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ جو ازار پہنا جائے چاہے وہ لنگی ہو چاہے وہ پائجامہ ہو چاہے وہ پینٹ ہو پینٹ کا مسئلہ کیا ہے پینٹ اس زمانے کا ایک لباس بن گیا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا اب وہ مسئلہ نہیں رہ گیا کہ وہ تشبہ بالنصارہ ہو اس لیے کہ اب تو وہ عام لباس ہو گیا لیکن ایک شرط ہے کہ وہ پینٹ جو ہے ڈھیلی ڈھالی ہو اگر وہ کسی پینٹ ہے تو اس کا پہننا درست نہیں ہے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جینس کی جو پینٹ ہوتی ہے آج کل انتہائی کسی ہوتی ہے اور میرے خیال میں تو اس کا پہننا درست نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس سے ستر پوری طرح نہیں ہوتا پھر نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں تو یہ تو درست نہیں لیکن بعض پینٹیں ایسی ہوتی ہیں بہت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہیں پائجامے کی طرح ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کا استعمال آدمی کرے لیکن شرط یہ ہے چاہے وہ پینٹ ہو چاہے وہ پائجامہ ہو چاہے وہ لنگی ہو کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہ ہو ٹخنے سے نیچے نہ ہو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت کلمات ارشاد فرمائے ارشاد ہوا کہ جو اپنا کپڑا فخر و غرور میں لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے جو فخر و غرور میں کپڑا لٹکاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے اور بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ تخنے کے نیچے جتنا کپڑا بھی جائے گا اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اس زمانے کے امراض میں سے ہی اس زمانے کے امراض میں سے ایک عمومی مرض ہے کہ لوگ پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہی پہنتے ہیں یا پینٹ پہنتے ہیں تو ہوتی ہے ٹخنوں کے نیچے عام طور پر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے اور ایسے ہی پائجامہ پہنتے ہیں اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کیا حرج ہے نیچے چلی جائے یہ پینٹ ہو یا پائجامہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں اور بعض مرتبہ صحابہ میں سے بعض ایسا کوئی لنگی یا ازار کی جو بھی شکل ہو پہن کر سامنے تشریف لائے تو آپ نے ان کو باقاعدہ روکا ارفع ازارک اپنے ازار کو اوپر کرو اور پھر اس میں آپ نے فرمایا فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑے کے اعتبار سے زیادہ صاف ستھرا رکھنے والا یعنی جب اوپر کرو گے تو کپڑا تمہارا زیادہ صاف ستھرا رہے گا زمین میں لوٹے گا تو میلا ہوگا اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ تقوی کی بات ہے اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی کی بات ہے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ نصف ساق تک کر لو جو آپ نے حکم دیا کہاں تک اٹھاؤں کہ اور اٹھاؤ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ نصف ساق تک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا زیادہ تر وہ نصف ساق کا ہی تھا کہ آپ کا جو ازار ہوتا تھا وہ زیادہ تر نصف ساق کے قریب ہوتا تھا تو یہ اچھی شکل ہے لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ آدمی جو کچھ بھی پہنے وہ ٹخنے سے اوپر مسئلہ اب یہ ہے کہ جیسے یہاں آگے روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں ایسا ہوتا ہے کوشش کرنے کے باوجود میرا جو ازار ہے وہ کبھی نیچے چلا جاتا ہے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی انک لست ممن یفعلہ خیلاء تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر میں ایسا کرتے ہو تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر میں ایسا کرتے ہو اس روایت کے حصے سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر فخر و غرور میں تکبر میں کوئی کپڑا نیچے کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی کرتا ہی اتنا لمبا پہن لے کہ وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا مسئلہ اظہار کا تنہا نہیں, کپڑے لٹکانے کا مسئلہ ہے. اتنا لمبا اس نے کرتا پہنا جیسے یہ عرب جبہ پہنتے ہیں, وہ نیچے چلا جا رہا ٹخنوں کے, تو کوئی بھی چیز وہ اگر ٹخنوں کے نیچے جا رہی, اب اگر وہ فخر و غرور میں ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ناجائز. اگر تکبر کے ساتھ ایسا ہے تو بالکل سب متفق ہیں کہ حرام ہے ناجائز. البتہ اگر تکبر میں کوئی ایسا نہیں کرتا, بے خیالی میں ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نامناسب ہے بے خیالی میں اگر ہوتا ہو. لیکن بے خیالی تو کبھی کبھی ہوتی ہے, کوئی بے خیالی کا معمول تھوڑی ہوتا ہے. آدمی سلوائے تو اس کا خیال کر کے سلوائے کہ زیادہ لمبا نہ ہو, اس لیے کہ جو روایتیں ہیں بڑی سخت ہیں, اور بعض بعض روایتوں میں خویلا وغیرہ کا تذکرہ بھی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ فخر و غرور میں ایسا کرے تو گناہ ہوگا, اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تذکرہ نہیں بھی ہے وہاں بہرحال وہ چیز ملحوظ رکھی جائے گی. یعنی عمومی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی ایسا کرے وہ فخر و غرور ہی میں کر رہا ہے, اس کے بارے میں یہ وعید ہے. کوئی اگر فخر و غرور میں نہیں کرتا, بے خیالی میں کرتا ہے, تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے ایسی ہے. مگر پھر بھی بہتر ہے کہ آدمی خیال رکھے اس کا. اب کوئی فیشن میں کرتا ہے, ایک شکل یہ بھی ہے کہ فخر و غرور میں تو نہیں کرتا لیکن زمانے کا فیشن میں کرتا ہے. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ فیشن کے طور پر کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے. بعضوں نے تو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے اور بعضوں نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. اس لیے کہ فیشن میں بھی ایسا کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو کسی حد تک, اس میں احتیاط ہونی چاہیے. گرچہ یہاں مسئلہ وہی آتا ہے کہ شریعت کے خلاف بنیادی طور پر جب ہوگا, جب تکبر. اگر تکبر و غرور نہیں ہے تو یہ کھلا ہوا شریعت کے خلاف مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے بات فرمائی, کبھی کبھار ہو جاتا تھا ان کا پیجامہ, اس کی بعضوں نے وجہ بیان کی کہ پیٹ تھا ایسا ان کا کہ وہ ازار ٹکتا نہیں تھا, وہ نیچے کھسک جاتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا تھا ٹخنے. ایسی کوئی صورت عذر کی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر ایسی کوئی صورت مجبوری والی نہیں ہے تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آدمی اوپر رکھے, اس لیے کہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے ایسی تو یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے. یہاں تک جب کہہ دیا گیا کہ وہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے, تو یہ بہت خطرناک باتیں. آدمی اس سے بچنے کے لیے شبہات سے بچے وہ بہتر ہے. شبہات سے بچنا یہی ہے کہ پھر نیچے جانا ہی نہیں چاہیے لباس ازار کو پائجامے کو, اسے نیچے جائے گا ٹھیک ہے تکبر نہیں ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی, لیکن خدا نہ خواستہ کبھی بھی ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی, اور بات اگر ذہن میں آ گئی ایسی تو بہت خطرناک بات ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر دیکھے, اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر دیکھے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ جان بوجھ کر پھٹے حال بھی نہیں رہنا چاہیے. اللہ نے اس کو دیا ہے تو ٹھیک ٹھاک لباس پہنے, ایسا پہنے کہ اس کو کوئی غریب سمجھ کر صدقہ نہ دے, ورنہ کیا ہوگا. آدمی کے پاس ہے لیکن وہ پھٹے لباس میں ہے, معمولی لباس میں ہے, تو پھر ہوتا یہی ہے کہ بعض لوگ سوچیں گے اچھا بیچارہ بڑا غریب ہے اس کو کچھ صدقہ دے دو, تو یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر نظر آنا چاہیے, اور یہ اچھی چیز ہے. زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی زہد کا مظاہرہ کرے, اصل زہد یہ ہے کہ آدمی اندر اس کے زہد ہو, دنیا کی رغبت نہ ہو, زیادہ دنیا کے چکر میں نہ پڑے, عیش و عشرت میں نہ پڑے. یہ مطلب زہد کا نہیں ہے کہ وہ پہن سکتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس لیکن پھٹا لباس پہنے ہوئے, اور معمولی ایسا میلا لباس پہنے ہوئے کہ دیکھنے والا سوچ رہا ہے کہ بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ نعمت کی ناشکری کی طرح ہے. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس کا اچھا لباس بھی استعمال کرے اور ضرورت بھر کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال کرے, اپنے जो जिंदगी की जरूरतें हैं उसमें बहुत ज्यादा जुहद का मुजाहरा करना ये मुनासिब नहीं है। وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناسهم، فرمایا کہ ریشم کا لباس اور سونا اس امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پہلے ہی بات آئی ہے، یہ مسئلہ ہے اور اس پر کوئی اختلاف کی بات نہیں کہ ریشم اور سونا یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے جنت میں مردوں کے لیے رکھا ہے، وہاں سب کچھ ملے گا، لیکن یہاں اللہ نے مردوں کے لیے اس کو حرام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں انگوٹھی پہنتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بالی پہنتے ہیں کان میں۔ یہ سب تماشے ہیں اس دور کے، تو بالکل ناجائز، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ سونے کا استعمال تو بالکل حرام ہے، نہ انگوٹھی سونے کی پہننا جائز، نہ گلے میں چین ڈالنا جائز، نہ کسی بھی صورت سے اس کا کسی زیور کے حیثیت سے اس کا استعمال کرنا جائز، اور کسی استعمال کی چیز میں اس کو لگانا جائز نہیں، برتنوں کے طور پر اس کا استعمال جائز نہیں، یہاں تک کہ تلوار میں بھی اگر وہ چاندی ہے تو ٹھیک ہے، سونے کا کام ایسا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن خالص سونا ہو تو اس کو بھی روکا گیا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور چاندی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں بھی ایک مقدار ہے، اس مقدار کی حد تک ایک انگوٹھی کا استعمال جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پہنی ہے، اس کا انگوٹھی پہننے کا مقصد ایک دوسرا تھا، وہ مقصد پہننے کا بطور انگوٹھی پہننا نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی، وہ مہر تھی جس کو آپ بادشاہوں کے نام خطوط بھیجنا ہوتا تھا، یا اور کہیں اس طرح کا کوئی دستاویزی کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے دستاویزی، اس پر وہ مہر لگائی جاتی۔ اب وہ ظاہر ہے مہر جو تھی آپ یہ تو کہیں رکھتے، اس میں خطرہ ہوتا کہ اس کا غلط کوئی استعمال نہ کر لے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو وہ انگوٹھی بطور مہر تھی، وہ مہر بطور انگوٹھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں رہا کرتی تھی۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ضرورت تھی، ضرورت کے لیے آپ اس کا استعمال فرماتے تھے۔ اب کوئی اگر سنت سمجھ کر پہن لیتا ہے تو روکنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اس کی نیت اچھی ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ بطور انگوٹھی کے پہننا یہ سنت نہیں، ایک ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرماتے تھے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی ضرورتاً استعمال کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے وہ مہری بنانا چاہتا ہے، وہ انگوٹھی اپنے ساتھ رکھتا ہے تو یہ واقعی سنت ہے، لیکن اگر محض انگوٹھی کے طور پر ہی اس کا استعمال کر رہا ہے تو اصلاً دیکھا جائے تو یہ بظاہر سنت نہیں معلوم ہوتی، وہ ضرورت کے اعتبار سے سنت ہے، انگوٹھی کے اعتبار سے سنت نہیں۔ بہرحال اگر کوئی استعمال کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی حد متعین ہے، اس حد تک ہی وہ انگوٹھی بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ بعضوں کو دیکھا کہ دو دو انگوٹھیاں پہنے یا سونے کی، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اور اب نوجوانوں میں اس کا بڑا رواج ہو گیا، ہم نے بعض نماز بھی پڑھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا، چین ان کے گلے میں پڑی ہوئی، بالکل ناجائز، بالکل ناجائز، اور اس کا بہت سخت خطرہ ہے کہ وبال ہو وہاں۔ تو ان چیزوں سے مردوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ وہ سونا پہنے یا چاندی پہنے سوائے کا انگوٹھی کے یا ریشم کا لباس پہنے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للزبیر وعبد الرحمن بن عوف فی لبس الحریر بمکہ لحکت۔ مکہ مکرمہ میں خارش پھیل گئی، کھجلی، یہ کھجلی کا مرض عجیب ہوتا ہے، پھیل جائے تو سب کو لگ جاتا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ وہ ریشم پہن لیں۔ ریشم جب زیادہ خارش ہو جائے، پیپ بہنے لگے، تو ریشم کا پہننا مفید بھی ہے اور آرام دہ بھی ہے، تو ضرورتاً اس کی اجازت آپ نے دی ہے، تو آپ کوئی ضرورتاً اگر پہننا چاہے تو ٹھیک ہے، پہن سکتا ہے، لیکن بے ضرورت اس کا استعمال کسی مرد کے لیے ریشم کا یہ جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔